والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کے کرم سے ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے اس سے گزر رہے ہیں، اس لیے جو مستقل موضوع چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس کا ایک بیان رحمت، اللہ کے نبی رحمت ہے، تو اللہ نے فرمایا سارے عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن بیان میں صرف جو قریبی رشتے ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیم اور رحمت والا نمونہ پیش کیا گیا. باقی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، اس کا اگر بیان کیا جائے تو یہ دو تین جمعہ بھی اسی میں گزر جائیں گے، اس لیے مناسب ہے کہ کچھ اور صفات پر بھی گفتگو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ حضور پاک کی محبت، شدید محبت، یہ ایمان کی شرط ہے، شرط ایمان ہے. اس میں اگر خامی ہے، کمی ہے، تو پھر ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور محبت اتنی ہو کہ اللہ رسول کے سوا باقی کسی چیز کی محبت ایسی نہ ہو، اس درجہ نبی پاک کی محبت ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کو بڑھانے کے لیے ہر امتی کوشش کرتا رہے، حضور پاک کی خوبیاں اس کا ذکر ہوتا رہے، آپ کے احسانات کا تذکرہ ہوتا رہے، درود شریف کی کثرت ہوتی رہے، سنتوں کی پیروی کی جائے، جس طرح سے حضور پاک کی محبت میں اضافہ ہوگا. حضور پاک کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے شرط ہے حضور کی اتباع، پیروی. اور حضور کی پیروی آسان ہوگی اس وقت جب محبت خوب اچھی پرجوش ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی پیروی خود بخود آتی جائے گی اپنے اندر، اور محبت کی کمی ہوگی تو حضور کی پیروی کرنا مشکل ہو جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر اعتبار سے اس لائق ہے کہ مومن اس کو محبت سے یاد کرتا رہے اور اپنے لیے نمونہ بنائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے بہت کامل بنایا. جیسا جیسا زمانہ گزرتا جائے گا ایسی آپ کی زندگی کا حسن اور بھی اور کھلتا چلا جائے گا، اور اللہ کے بندے پیدا ہوں گے اپنے اپنے زمانے اور حالات کے اعتبار سے، آپ کی زندگی میں جو بہترین نمونہ سامنے آ رہا ہے اس کو واضح کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز بیچ تاس کی گئی کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بندگی تھی، کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنی مرضی کوئی اللہ کے نبی نے نہیں رکھی، بس اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا بندگی. یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچاننے سے، اللہ کی ذات و صفات کا جب تفصیلی علم ہو، معرفت ہو، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس کا دھیان ہو 24 گھنٹے، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، صفات کمال و جمال کا دھیان رہے، تب بندگی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم کو حضور کی پیروی میں اختیار کرنی ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنا، اللہ کی معرفت سے ہی حضور کی پیروی ہو سکتی ہے، ویسے کردار کی پیروی ہو سکتی ہے، اس کی اتباع ہو سکتی ہے. اللہ کی معرفت کے بعد دوسرا نمبر ہے اللہ کی یاد کا. کثرت سے ذکر کریں گے تب وہ جو اللہ کو پہچاننے کا علم ہے وہ ہمارے اندر اترے گا، ویسے اللہ کا دھیان بنے گا تو پھر نیکیاں آتی چلی جائیں گی، برائیاں اپنے اندر سے نکلتی چلی جائیں گی. اللہ کی یاد میں 24 گھنٹے کا ذکر تو ہے ہی، صبح شام کی مسنون وقت موقع موقع کی سن دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بیٹھ کے الگ سے وقت نکال کر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اہتمام سے بیٹھ کے ذکر کریں گے کچھ دیر، تو اس کے بعد باقی چلتی پھرتی زندگی میں بھی ذکر کرنا آسان ہوگا. جیسے شروع میں سائیکل چلانے کے لیے یا گاڑی چلانے کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، جب اچھی مشق ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے بلا تکلف جب چاہے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں نکل جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں دینا پڑتا کہ بھائی گاڑی کو سنبھالنا کیسا ہے، کیسا موڑنا ہے، بریک کیسے مارنا ہے، ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خود بخود بریک پڑتا جاتا ہے، اسپیڈ بڑھتی ہے کم ہوتی ہے. تو شروع میں پریکٹس کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد کے لیے بھی اہتمام سے بیٹھ کے ذکر کرنا پڑتا ہے، وہ بھی جو اس کے ماہرین ہیں جن کو تجربہ ہے کہ کتنے وقت تک ذکر کرانے سے وہ صفت پختہ بنتی ہے، ان کے مشورے سے ان کی رہنمائی میں ذکر کرے آدمی تو تھوڑی مدت میں یاد الہی کی صفت بن جاتی ہے. پھر جو ہے اللہ کی معرفت کا اثر زندگی میں شروع ہوتا ہے جب ذکر اللہ کی یاد جم جائے. اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ہم کو عبادتوں کا نظام دیا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان کی کثرت اس سے اللہ کا دھیان بنتا ہے، اللہ کو جو ہم نے پہچانا ہے اس کا اثر زندگی میں جمتا ہے. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، صفات کو بھی جانتا ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا، عبادتیں نہیں کرتا، تو اس کا یہ علم اس کی زندگی میں اثر نہیں دکھاتا. اس لیے فرض کر دیا گیا ہے، عبادتوں کو رکن بنا دیا گیا ہے اسلام کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اس پہلو سے دیکھیں تو بہت معیاری ہے عبادتوں میں. جیسے ہی اللہ نے اپنا علم بھیجا، وحی بھیجی، بالکل ابتدائی میں آپ کو کثرت عبادت کا حکم ملا، اس لیے کہ علم جمتا ہی ہے عبادت سے. بالکل شروع دور کی دوسری تیسری وحی ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے پیارے نبی، قم اللیل، آپ راتوں میں کھڑے ہو جائیے عبادت کے لیے، الا قلیلا، ہاں تھوڑی رات آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، نصفہ آدھی رات سو لیجیے، ابھی کچھ منو قلیلا یا اس میں سے کچھ کم سوئیے، اوزی ڈالے یا آدھی سے کچھ زیادہ سوئیے، باقی پوری رات آپ عبادت کیجیے. اور اس میں کیا کیجیے، ورد تل قرآن ترتیلا، اس میں ڈوب کر قرآن پڑھیے، خوب غور کرتے ہوئے قرآن پڑھیے آواز سے. ہمارے ہندوستان وغیرہ میں لوگوں میں رواج تہجد خاموشی سے پڑھنے کا رواج ہو گیا ہے، جو تہجد پڑھتے بھی ہیں وہ چپکے چپکے پڑھتے ہیں، جیسے دن کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. اس طرح سے تہجد پڑھنے پہ دل پہ اثر نہیں ہوتا زیادہ، قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، ہلکی آواز میں پڑھا جائے، اور آیتوں کو دوہرا دوہرا کے پڑھا جائے، تب دل پہ اثر ہوتا ہے، آنسو آتے ہیں، بال کھڑے ہوتے ہیں، خشیت دل میں تاری ہوتی ہے، محبت تاری ہوتی ہے. تہجد پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آیتوں کو بار بار دہرایا جائے سمجھ کر، جب تک دقت تاری نہ ہو آیت بار بار پڑھی جائے، تب جو ہے وہ اللہ سے ملاقات بن جاتی ہے تہجد، اور جو غیب کی باتیں وہ پوری دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا اثر تہجد میں ہوگا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، کہ رات میں اٹھ کے آپ عبادت کیجیے، اس سے نفس کو خوب کچلنے میں مدد ملتی ہے، نفس پر کنٹرول میں مدد ملتی ہے، اور اقوام قیلا بات کی بھی تاثیر اس میں ظاہر ہوتی ہے، قرآن کی تاثیر تہجد میں ظاہر ہوتی ہے، سمجھ کے پڑھا جائے. اب ہم لوگوں کو بڑا حصہ یاد نہیں ہے اور عربی بھی نہیں آتی ہے، تو ہم عربی پڑھ پڑھ کے کیفیت لیں، اثر لیں، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے. تو کم سے کم ہم جو ہے تھوڑا تہجد پڑھنے کے بعد ترجمے والا قرآن لے کے اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی تھوڑی پڑھیں، ترجمہ تھوڑا پڑھیں اور ایک ایک آیت پہ غور کریں. اور وہ اردو جو ہے وہی عبارت کو آپ دو تین مرتبہ پڑھیں، اس سے ذہن رکے گا، مضمون پر اور اثر ہوگا. قرآن مجید آیا ہے دلوں کا سنگ دور کرنے کے لیے، جو دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے اور دنیاوی لذتوں کی وجہ سے دل میں غفلت سی تاری ہو جاتی ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ادھر سے ذہن ہٹ جاتا ہے. تو رات کی تنہائیوں میں تھوڑا سو کر اٹھے آدمی، اس سے دن کی پریشانیاں ہٹ جائیں گی، تازہ دم ہو جائے گا. اب اکیلے میں قرآن پہ غور کرے، بار بار پڑھے، غور کرتے ہوئے اتنا پڑھے کہ آنکھوں میں آنسو آئے. قرآن میں پڑھنے کا طریقہ اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھنے کا، خالی روحا پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا اس میں حق ادا ہی نہیں ہوتا. اللہ نے کہ قرآن پڑھتے ہیں ایمان والے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تخشعر من جلود الذین یخشون ربهم، اور ان کی آنکھوں میں ترا اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ. تو اگر ہم عربی نہیں جانتے، پہلے تو عربی اتنی نہیں جاننا کہ قرآن کا اثر نہ ہو، یہ جرم ہے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے. جو بھی ٹینتھ پڑا ہوا ہے اس کو اتنی عربی نہیں آتی، وہ پکڑا جائے گا اللہ کے پاس، اللہ بتائے. تو آپ نہیں دے سکتے کل قیامت میں. آپ کو دنیا حاصل کرنی تھی تو اس کے لیے تم نے انگریزی سیکھی، تیلگو سیکھی، کیا کیا سیکھی. اللہ کا کلام سمجھنا ضروری تھا کیا؟ پکڑ ہوگی ہر تعلیم یافتہ انسان کی اگر اس نے قرآن نہیں سیکھا، عربی اتنی نہیں سیکھی کہ جس سے قرآن کا ہلکا پھلکا مطلب سمجھ میں آیا. اس کو ہمارے ہندو پاک کے سب سے بڑے جو اللہ والے عالم گزرے جن کو سب مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ لازم ہے اتنی عربی آنا. کہ امام کب کیا پڑھ رہے ہیں، جنت کی آیت ہے، دوزخ کی آیت ہے، کس آیت میں غصہ ظاہر ہو رہا ہے، کس آیت میں پیار ہے، اتنا اندازہ ہو. اتنی عربی سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، پڑھنا ہے. خاص طور پہ تعلیم کسان ہے، ایک دم دیہاتی ہے، کچھ پڑھائی نہیں ہے تو وہ اللہ کو معذور ہو سکتا ہے، اس کو بھی پڑھائی نہیں. ایک آدمی نے کئی کئی سال اسکول کالج میں گزارے، پھر اس میں قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگایا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ اس کی عربی سیکھنا لازم ہے، پکڑے جائیں گے، اللہ بچائے. اور اب نہیں سیکھنے کا موقع نہیں ہے تو کندھائی میں بیٹھ کے پڑھے آدمی، ترجمات پہ غور کرتے ہوئے قرآن پڑھے. بہرحال پہلا قدم جو ایمان بنانے کا ہوتا ہے عقیدے سمجھنے کے بعد، وہ عبادت پہ زور ہے. اس لیے حضور کو بالکل ابتدا میں اللہ نے حکم دیا خوب عبادت کیجیے. فإذا فرغت فانصب، فارغ ہوتے ہی آپ کھڑے ہو جائیے، بالکل جیسے لکڑی گاڑ دی جاتی ہو ایک دم، ایسے آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گاڑ دیجیے تہجد میں. وإلی ربک فارغب، اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار کیجیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی پابندی کی، اتنی عبادت کرتے تھے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، پاؤں کو ورم آ جاتا، آپ کے جو پیر ہوتے تھے پنڈلیاں وہ موٹی ہو جاتی تھی، لمبی لمبی رکعتوں کی وجہ سے. ایک جوان صحابی تھے، رشتے داری تھی، تو تہجد میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو شوق میں آ کے وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب شروع کر دی، سورہ بقرہ، اب وہ ڈھائی پارے کی سورت ہے، پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی ایسا تھوڑی پڑھتے تھے کہ روانی سے پڑھ رہے ہوں، آیتوں کو دہراتے تھے، روتے تھے، آرام سے پڑھتے تھے. تو سورہ پوری بقرہ ختم ہو گئی، ان کو امید تھی کہ بقرہ ختم ہونے کے بعد ڈھائی پارے کے بعد تو حضور رکو کریں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم ہوتے حضور نے پھر اللہ کی عظمت بیان کی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. اب وہ سوا پارے کی تم کو امید تھی کہ یہ ختم ہوگی تو رکو ہوگا، تو وہ بھی ختم ہوگی پھر بھی رکو نہیں ہوا، حضور نے جو ہے آگے کی سورت پڑھنی شروع کر دی. تو آپ چپکے سے وہ جو ہے رکعت توڑ کے وہ باہر نکل کے آ گیا.
تو اللہ کے نبی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں، کیفیت کے ساتھ کے فائر جو ہے ورم حضرت عائشہ پیچھے بیٹھتے ہوتی رہتی تھی، کتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں؟ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے. پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن میں کہ آپ کا، پہلے تو نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اب ان کی شان کے مطابق جو ہے اگر کوئی چیز ہے بھی تو اللہ نے اعلان کر دیا. آپ اللہ نے تو اعلان کر دیا آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے معاف کر دیا بس اب میں سوتا رہوں؟ اللہ نے معاف کر دیا تو شکر میں پڑھنا، گناہ تو نہیں ہے، مغفرت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا روتے تھے جیسے بڑا سے بڑا جہنمی روتا ہوتا، اور اتنا اللہ کی عظمت کا غلبہ ہوتا تھا. القمہ نے پوچھا یہ جو لمبی لمبی عبادتیں ہیں یہ کوئی خاص دنوں کا عمل ہوتا تھا یا ایک ہمیشہ ہی آپ کی عادت تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کوئی خاص دنوں کی بات نہیں، ہمیشہ کے معمول تھا. اور تم میں سے کون ہے جو حضور جیسی طاقت رکھتا ہے عبادت کی؟ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا دل اللہ کی عظمتوں میں، محبتوں میں ہمیشہ ڈوبا ہوا رہتا تھا، ہر وقت اللہ تعالی کی ہستی کا دھیان ہوتا تھا. اور جب آپ نماز کے اندر آیتیں دہراتے رہتے تھے، روتے تھے تو کھو جاتے تھے اس میں، جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی رات ہو رہی ہے. اور دن کا بھی بڑا حصہ حضور کا عبادت ہی میں گزرتا تھا، دن میں بھی کبھی خالی رہتے تھے، یا تو کسی دین کے پھیلانے کی کوئی مصروفیت ہوتی تھی، باقی پھر دن میں بھی عبادت ہی ہوتی تھی. البتہ اللہ کے نبی نے صحابہ اگر ایسا اختیار کریں گے بالکل سب سوچا کہ عبادت میں لگ جائے، غلبہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے روکا صحابہ کرام کو کہ بہت زیادہ غلبہ، جس سے دنیاوی تقاضے جو ہے ضروری جو چیزیں ہیں اس میں رشتہ ہو رہا ہے، تو حضور نے روک دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا اصول تھا کہ کئی مرتبہ حضور ایک عمل کو کرنا چاہتے تھے، بہت حضور کا شوق ہوتا تھا کہ عمل میں کروں، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں امت پہ فرق نہ ہو جائے، میں پابندی سے کرتا رہوں گا تو کہیں اللہ اس کو لازم نہ کر دیں. اس لیے شوق ہونے کے باوجود بھی بعض اعمال کو حضور روک لگا دیتے. دن تو آپ کا اس طرح اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا. ایسے روزے کے بارے میں بھی حضور کی جو سنت تھی، سو میں وصال بھی رکھتے تھے، لگاتار روزہ، دو دن کا روزہ، تین دن کے روزے، اس سے بھی زیادہ، بیچ میں کوئی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، اور مغرب میں کچھ کھاتے بھی نہیں تھے، افطار بھی نہیں کرتے تھے. اور مرتا حضور نے فرمایا کہ اگر ایسے مہینہ دراز ہو جائے اور تو میں اتنے روزے رکھوں گا کہ وہ مبالغہ کرنے والا کوئی بہت زیادہ جوشیلا ہے وہ پھر میری پیروی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں جو لگاتار روزے رکھتا ہوں تم لوگ ویسے روزے مت رکھو، امت کو اجازت نہیں بغیر سحری افطار کے مسلسل روزے رکھنے کی حضور نے اجازت دی. لیکن اللہ کے نبی لگتے چلے جاتے تھے بغیر کھائے پیے، فرماتے تھے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. کھلاتا پلاتا کا مطلب کوئی کھانا نہیں آتا تھا، روحانی طاقت آتی. اب اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی جو عبادت کی، اتنے جو روزے رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ پورا دنیا کا ہر قسم کا کاروبار چھوڑ کر صرف نماز روزے میں ہی لگتے ہیں اس لیے اتنا لمبا لمبا کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہی ایک کام آپ کی توجہ کا ہے، نہیں بلکہ آپ سے ایک نئی امت کو وجود ملا رہے تھے شرک اور گناہوں کے ماحول میں قیامت تک چلنے والا نیکوں کا ایک بہت بڑا گروپ آپ وجود ملا رہے تھے. شرک ختم کر رہے تھے، جنگیں چل رہی تھی مسلسل، جو اشتہار کیا گیا کہ ہر مہینہ 5 فوجیں بھیجنا پڑتا تھا مسجد نبی سے، اس کا انتظام، خرچ کا انتظام، تشکیل، زندگی دینے کے لیے ابھارنا آسان تھوڑی ہے، ہر مہینہ 5 فوجیں بھیجنا، تمہیں کتنا ٹینشن رہتا ہے. ہر وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ ادھر سے حملہ ہونے والا ہے، ادھر سے حملہ ہونے والا ہے، تو پورا عرب مخالفت کر رہا ہے، عجم مخالفت کر رہا ہے۔ عربوں میں پہلے کبھی حکومت تھی نہیں، قبائلی زندگی تھی، آزاد جینے کی عادت تھی اس قوم میں۔ پہلی مرتبہ آپ ایک منظم حکومت آپ نے قائم کی، ایک ڈسپلن والی، شعبوں والی، تو ہر چیز سکھانا پڑتا تھا۔ لوگوں کو ذرا سی بھی عادت نہیں تھی، تنظیم کی عادت نہیں تھی، اور کسی کے سسٹم کے تحت رہنے کی عادت نہیں تھی، تو بہت توجہ دینا پڑتا تھا، نیا نیا ہر معاملے میں نیا سسٹم وجود میں لانا پڑ رہا تھا۔ پھر مسلسل جو ہے بادشاہوں کے اصول آتے تھے، ان کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا پڑتا تھا، ان کا خاص انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اب دعوت اسلام کی پھیلا رہے تھے، اس کے لیے ہر طرح کے انتظامات کرنے پڑتے تھے، داعیوں کو تیار کرنا، قرآن کے ماہرین کو تیار کرنا، فوجوں کو تیار کرنا، سامان کا انتظام کرنا۔ پھر آپ نے پورے ملک میں زکات کا اجتماعی سسٹم لازم کر دیا تھا کہ جہاں جہاں بھی ایمان والے ہیں وہ زکات اپنی مدینے کو بھیجیں گے۔ تو مدینے سے جاتے تھے وصول کرنے والے، ایک ایک آدمی کی پوری جائیداد کا حساب کر کے انصاف سے جو ہے وصول کی جاتی تھی زکات۔ تو یہ پورا سسٹم تھا، پورا زکات حاصل کرنا، پھر مستحقین تک پہنچانا، اور پھر ہر معاملے میں عدل و انصاف۔ لوگوں کی لڑائی جھگڑے بھی آتے تھے، مسائل بھی آتے تھے، تو عدالت بھی آپ کو چلانا پڑتا تھا، آپ کی عدالت بھی رول رکھتی تھی، اور پھر قیامت تک کے لیے آپ کو دین کی تشریح کر کے جانا تھا، دین کی اتنی تفصیل بتا دینا آپ کا کام تھا کہ اب قیامت تک وہ علم کام آئے۔ تو روزانہ آپ کے اوقات مقرر تھے دین سکھانے کے، علم سکھانے کے۔ آج ہر ٹاپک پہ آپ کو حدیثیں ملتی ہیں، اب یہاں جو بیان ہو رہا ہے ہر موضوع پہ آپ کو حدیثیں ملتی ہیں۔ زندگی کے ہر ٹاپک پہ حضور نے کتنا علم دیا، تو یہ علم صرف بول کے سننا نہیں تھا، سب کو یاد دلانا تھا اور اس پہ عمل کروانا تھا۔ دین کی پوری تشریح، قانون کی بنیادیں، باریک باریک چیزوں کو نمایاں کرنا، اور مختلف طریقوں کو، سنتوں کو جاری کرنا زندگیوں میں، اور اس کے علاوہ روزانہ کے جو ہر آدمی کے ساتھ کام لگے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، گھر کا کام بھی، شراب کے ساتھ آپ گھر کا کام بھی کرتے تھے، اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، گھر والوں کا گھر کے کام میں بھی ساتھ دے دیتے تھے، گھر میں جانور بھی تھے تو ان کو تیل بھی مل لیتے تھے، اور کتنے کام کرتے تھے۔ وہاں پر تو زیادہ روزانہ کی جو ضروریات تھی وہ بھی مشکل تھی اس زمانے میں۔ آج کل کیا ہے، بڑی آسانی سے کھانا بن جاتا ہے، ضرورت کے بعد سے جو ہے استنجا کھانا سب کے کمرے میں ہی بنا ہوا ہے۔ حضور پاک کو استنجا کے لیے حضور 3 میل دور جاتے تھے، یہ ضروریات کی سب چیزیں آتا، ہر چیز کام کرنا پڑتا تھا، پہلے پکوان آسانی سے نہیں ہوتا تھا، تو گھر کے کام ہیں، تو دین کے سارے کام، دنیا کے سارے کام کو چھوڑا نہیں حضور۔ بیوی بچوں سے الگ نہیں ہوئی، بیویوں کا، بیویوں کا خیال کرنا، خاندان کے لوگوں کا خیال کرنا۔ پھر اصحاب صفا 400 کے قریب رہتے تھے، 70-80 سے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب کرنے کے ساتھ اتنی عبادت کرتے تھے، یہ لمبی لمبی رکعتیں، یہ 7 دن میں قرآن ہو جانا، تہجد میں، یہ سب کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم بزی ہیں، حضور پاک کے مقابلے میں کوئی بزی نہیں، ہم بہت بزی ہے، کہاں اتنے کاروبار ہے، ہم کہاں عبادت کریں، کوئی نہیں بول سکتا۔ اس لیے کہ حضور نے سارے کام کرتے ہیں اتنی عبادت کی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو حضور کی زندگی میں سیکھنے کی ہے، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کا ڈر، تقویٰ۔ دنیا سے بے رغبتی ایسی تھی، حالانکہ آپ پورے عرب کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، بڑے بڑے شاہوں کے تحفے بھی آتے تھے، اور جنگوں میں جو ہے جو فتوحات ہوتی تھیں وہ فتوحات جاگیریں بھی تھیں آپ کی، تو اس سے بھی جو ہے غلہ بھی آتا تھا، بہت دولت بھی بہت ساری آتی رہتی تھی، لیکن دولت کو اپنے پاس رکھنے کی عادت نہیں تھی حضور کے پاس، ایسا لگاؤ نہیں کہ سینس سینس کے رکھ رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، پیسہ بہت آتا تھا، حاکم ہی تو کہتے نہیں آئے گا پیسہ، جب بھی کوئی پتا ہو تو اس میں 5% ہم کرو دیتا، پیسہ تو آتا تھا لیکن پیسے سے لگاؤ نہیں تھا، رکھتے نہیں تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ حضور کے گھروں میں بھی جو پاکہ آتا تھا، اس وجہ سے نہیں آتا تھا کہ حضور بیویوں کو نہیں دیتے تھے، پورا سال بھر کے غلے کا انتظام کر دیتے تھے سالانہ، مگر وہ لوگ رکھتے نہیں تھے، وہ لوگ بھی خرچ کر دیتے تھے، اس وجہ سے باقی آتے
تھے. ایک مرتبہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ چٹائی پہ بوریے پہ سونے کی وجہ سے آپ کے جسم پہ پورے بوریے کے نشانات ہوتے تھے.
آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے واسطے گدے کا انتظام کر دیں گے سب سے زیادہ کہ آپ محفوظ رہیں، تو حضور نے نہیں مانا، نہیں میں گدا استعمال نہیں کروں گا، چاہتے تو ہر قسم کے گدے رکھ سکتے.
فرمایا ماہی بولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا رشتہ، اللہ کا راکب استظل تحت شجرۃ ثمرۃ،
بس دنیا سے میرا اتنا ہی مطلب ہے جیسے کوئی سفر کرنے والا دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سائے میں دم لے لیتا ہے، پھر سفر کے نکل جاتا ہے. سائے کے نیچے ہمیشہ تو رہ نہیں سکتا، اس لیے تو اس کو سفر میں جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. سائے کے نیچے بس اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ تھکان دور ہو جائے، اس کے بعد تو پھر چلنا ہے. تو میرا بس دنیا سے اتنا ہی رشتہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیا، پھر کام میں لگ گیا، اور پھر اپنے لیے نہیں، پھر اپنے خاندان کے لیے بھی حضور کی چاہت یہی تھی، سیدوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے حضور کی دعا تھی کہ اللہ ان کو دولت مند مت بنائیے، پیسے والا مت بنائیے. دعا تھی ہم لوگوں کی خواہش رہتی کہ بچے بلینئر بنے، حضور دعا کرتے تھے اللہ میری اولاد کو آپ دولت مند مت بنائیے، بس اتنی روزی دیجئے کہ وہ بس کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ضروریات پوری ہو جائیں، لازمی ضروریات. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، دعا فرماتے تھے اللہ میری اولاد جو آل اولاد کو بس اتنی روزی دیجئے جس سے کام چل جائے، بس سب سے بہترین روزی یہی ہے، ضرورت کی بقدر مل جانا، اس میں آزمائش نہیں ہے، بہت سہولت ہے، آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے. زیادہ ملنے میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کم ملنے میں اس سے ذرا کم پریشانی ہے، کم ملنے میں بھی پریشانی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، سنبھالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، مگر وہ چھوٹی پریشانی ہے. سب سے زیادہ پریشانی زیادہ ملنے میں، بہت مصیبت ہے زیادہ دولت ملنے میں. اللہ کسی کو زیادہ دولت دے تو اس امتحان سے نکلنے کی مدد بھی کروائے، اس کی دعا کرنا چاہیے. کبھی بھی مال نہیں مانگنا چاہیے بغیر شرط لگائے، اللہ ایسی دولت دیجیے جو آپ سے دور نہ کرے، آخرت کو برباد نہ ہونے دے، ایسی دولت دیجیے، کبھی بھی ایسی دعا کرنا چاہیے، صرف دولت کی دعا کرنا، مصیبت مول لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چاند گزر جاتا تھا، دوسرا گزر جاتا تھا، تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے ہم، اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضور کے گھر میں دو مہینے گزرنا گزرے، گھر میں چولہا پکوان ہی نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا تھا. حالانکہ آپ کہیں شاہ عرب ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ آتا نہیں تھا، روکتے نہیں، تین تین مہینے. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کی غذا کیا ہوتی تھی، پکوان نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے، بس کھجور اور پانی، اسودی کھجور مدینے میں چونکہ وہاں کی عام پیداوار تھی، آسانی سے مل ہی جاتی تھی، تو ہم کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے تھے. اور انصار کی جو پڑوس ہیں وہ لوگ جو ہے اپنی بکریاں کبھی بھیج دیتے تھے، ان کا دودھ ہم لوگ بھی چھوڑ لیتے تھے، آریتن بکریاں رکھ کے اس کا دودھ پی لیتے تھے. حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے سے لے کر، حضور جو مدینہ تشریف لائے، سلطنت بنی وہاں پر، مدینہ آنے سے لے کر حضور کے انتقال وفات تک مسلسل تین دن گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کبھی بھی نہیں کھائی، مسلسل تین دن کھائے ہو ایسا کبھی نہیں ہوا، پیٹ بھر کی روٹی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر میں مزدوری لائے تھے حضرت علی، تو روٹی انہوں نے بنائی جو کی، جو بہت سستی ہوتی تھی اس زمانے میں، اس لیے کہ وہ برائے نام پانی پہ پک جاتی ہے، تو جو بہت سستی ہوتی تھی، تو جو کی روٹی انہوں نے بنائی، تو ایک ٹکڑا والد کے لیے لے کے آئی، کچھ کھانے کے بعد خیال آیا معلوم نہیں ابو کھائے ہیں نہیں کھائے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا کے وہ لے کے ابو کے پاس آئی، اللہ کے نبی کو دیا، تو انہوں اللہ کے نبی نے جو اس کا پہلا لقمہ لیا تو فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں جانے کچھ الفاظ فرمائے کہ یہ تین دن میں پہلا لقمہ ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا پہ نظر مت رکھو نبی بننے سے پہلے بہت دولت مند تھے آپ. اتنا بڑا بزنس تھا, اتنا انٹرنیشنل کمپنی تھی آپ, اور لوگ بہت شیئر کرتے تھے اس میں, بہت دولت تھی آپ کے پاس. خدیجہ کا تھا بیسیکلی وہ, لیکن پورے ذمہ دار آپ تھے. اللہ نے بس بتایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منھم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی نبی, ہم نے جو دولت مندوں کو جو دولت دے رکھی ہے کبھی ادھر نظر مت ڈالو. جو قسم قسم کی دولتیں دنیا کی رونقیں ہم نے ان کو دی ہے, زہرۃ الحیاۃ الدنیا ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دی, آزمائش ہے. اب جو آزمائش میں پڑا ہوا ہے اس کو کیا رش کی نظروں سے دیکھنا, اس کو مت دیکھیے. تو اس پہ حضور نے ایسا عمل کیا, بالکل دنیا سے دلی تعلق نہیں رکھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور نے دین میں زینت کو حرام کر دیا ہو, کھانے کو حرام کر دیا ہو, زندگی کے مزے لینے کو حرام کر دیا ہو. دین میں حضور نے نہیں کیا, اپنی ذات میں ایسا کیا. امت کے لیے فرمایا کہ زینت کو اختیار کرو, لذت کے کھانے بھی کھاؤ, مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. تین صحابہ ان کے اوپر آخرت کا جوش آ گیا, انہوں نے پہلی عید میں کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, بس پوری زندگی راتوں میں عبادت کروں گا. ایک نے کہا کہ میں روزانہ دن میں روزہ رکھوں گا, کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. حضور کو پتا چلا تو بلا کے حضور نے ڈانٹا کہ اسلام میں ایسی رہبانیت نہیں ہے. روکا حضور نے, لذتوں کو حرام کر لینے کی اجازت تھی لیکن لذتوں کے عادی ہونے کی بھی اجازت تھی. عادی ہونا بھی بہت بری بات ہے. اور یہ جو حضور کی زندگی کے فاقے تھے مجبوری کے نہیں تھے, پیسہ ہی نہیں ہے, کمائی نہیں رہے اس لیے بھوکے رہ رہے, صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طرح اس میں کوئی تعریف نہیں ہے جو محنت نہیں کر کے غریب ہو جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, جو کام چوری کر کے غریب ہو جاتے ہیں, مزدور ہو جاتے ہیں, یا سلیقہ زندگی میں پیدا نہیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی اس میں ترغیب نہیں ہے. پوری صلاحیت تھی, ملک کو چلا رہے ہیں اور گرے پڑے لوگوں کو گورنر بننے کے قابل بنا رہے ہیں, پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ارادے اختیار سے تھے. فاقے وغیرہ کھانا چاہے تو اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے تھے, ویسا آتا تھا. تو یہ حضور نے جو کیا ایسا, اتنا گھر میں تنگی اور غریبی کا ماحول جو رکھا دنیا سے کنارہ کشی کا, اس کی بڑی حکمت علماء نے بیان کی. ایک تو آپ امت کو ایثار سکھانا چاہتے تھے, ایسا وہ حضور کی زندگی میں آ رہا ہے لیکن حضور اپنے بجائے دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے. تو امت کو سکھانا تھا کہ تم بھی جو دولت تمہارے پاس آئی اس میں دوسروں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو. اللہ کے نبی خود کریں گے تو دوسرے لوگ کریں گے. اس وجہ سے دیتے تھے تو آپ ایسا دیتے تھے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا, میں کہ غریب ہو جاؤں گا, اس کا خیال ہی نہیں کرتے تھے, اٹھا کے سب دیتے تھے. ایک آدمی آیا, وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہر طرف بکریاں ہی بکریاں بھری ہوئی تھی, سب حضور کی دو بکریاں. اس نے کہا ہم آپ جو ہے مجھے بکریاں دیجیے, تو فرمایا لے جا پورے لے جا. تو ایسا دیتے تھے کہ آگے میرا کیا ہوگا نہیں سوچتے, اس طرح دوسروں کے احسان کرتے تھے. اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اللہ کے نبی چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ قناعت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. جب نبی گزارے تو ہم جائیں, کم پیسے میں بھی اور کم ضروریات کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے ہیں. قناعت کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے حضور نے خود اپنے اوپر مشینوں کو گزارا, تاکہ ضروریات اپنی بہت زیادہ نہیں بڑھائیں گے, آرام کی خرچے کی زیادہ عادتیں نہیں رہیں گی, تو امت دین پھیلانے کا کام کر سکے گی. دین پھیلانے کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا اور غریبوں کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا؟ اگر اپنے اوپر زیادہ خرچ کرنے کی عادت نہیں رہے گی تو آئے گا, اور اپنے اوپر زیادہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی امت کی اپنے اوپر گھر کے اوپر, تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہیں ہوگا. جب آدمی اڑانے پہ آتا ہے تو چاہے جتنی اور دولت آتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہ رہے تھے حضور کہ دیکھو اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہیے, چاہے جتنی دولت آئے اپنے اوپر بہت سنبھال کے خرچ کرنا چاہیے، تب جا کے تم دین پھیلا سکو گے، تب جا کے تم انسانیت کے لیے کچھ کر سکو گے۔ تو یہ نمونہ اپنی ذات سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک بات حضور نے نمایاں کی تھی کہ دیکھو زیادہ پیسہ آ جانا یا زیادہ نعمتوں کا زندگی میں آ جانا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے تھے میں غریبی سے نہیں لڑتا ہوں کہ اس امت میں غریبی آ کر یہ امت ہلاک ہوگی، بیکار ہو جائے گی، اس سے میں نہیں لڑتا ہوں۔ مجھے اس کا ڈر ہے کہ اس امت میں پیسہ آئے گا اور یہ خرچے کی عادت ہو کے یہ امت برباد ہو جائے گی، میں اس سے ڈرتا ہوں، غریبی سے نہیں لڑتا۔ جیسے اس سے پہلے بھی امتوں کو، نبیوں کی امتوں کو جب خوب پیسہ ملا، لگژری لائف ہو گئی تو ہلاک ہو گئے، میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اہلکتکم کما اہلکت قبلکم، دیکھو یہ دنیا جب زیادہ آ جاتی ہے تو ہلاک کر دیتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کتنی قوموں کو دولت کھا گیا۔ تو آدمی جب زیادہ پیسہ ہو، زیادہ نعمتوں کی عادت ہو تو وہ پھر انسان انسان نہیں رہتا ہو، انسانی صفات ختم ہو جاتی ہے، دن سخت ہو جاتا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے معلوم نہیں۔ تو حضور امت کو سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ لگژری مت بناؤ، تمہاری روحانی صلاحیتیں ختم ہو جائے گی، تم اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکو گے۔ اور پھر یہ بھی اس میں چھپا ہوا پیغام تھا، کوئی کہنے والے دنیا والے نہ کہہ سکے، اس وقت کے لوگ، بعد کے لوگ، بھائی رات دن اللہ اللہ کا نام لے رہے، دین کا نام لے رہے اور اس بہانے سے خود اپنے گھر کو دولت سے بھر رہے ہیں، دین کا نام لے کے وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی نہ کہہ سکے قیامت تک کہ حضور کی زندگی کا جو ہے ایک ایک دن بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ اگر اپنے لیے کرتے ہوتے تو کچھ تو سہولتوں کا انتظام کر لیتے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کا شخص دور ہونے کے لیے ایک ذریعہ تھا کہ بھائی ایسی بے نفسی کی زہد اور تقویٰ کی زندگی کہ کوئی آپ پہ الزام ہی نہ لگا سکے کہ ایسے دنیا کے واسطے انہوں نے سب کیا، اور دنیا کو شکار کرنے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے انہوں نے دین کا نام لیا ہے، کوئی ایسا نہ کہہ سکے۔ حضور فرماتے تھے بس اللہ کے پاس مجھے اجر چاہیے، میں اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بس شام کے کھانے کا تھوڑا سا کوئی سامان ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، ایک چادر ہو جس سے شتر تھپ سکے، کپڑے کتنے چاہیے مجھے، اتنا کپڑا کہ جتنا بدن چھپانا ہے وہ چھپ جائے، اس کے علاوہ مجھے سامان نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ جو آپ کے اوپر بار بار بے ہوشی تاری ہو رہی تھی آپ کے وقت میں، تو گھر میں چند درہم تھے، چاندی کے سکے تھے، تو جب بھی ہو جاتا تو حضرت عائشہ سے پہلے پوچھتے ہو باہر دیے کہ نہیں، غریبوں میں دے دیے کہ نہیں، پھر ایک دم بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر وہ آپ کی خدمت میں لگ جاتے تھے، ان کو موقع نہیں ملتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد ہنسی تاری ہوتی تو فوراً اشارہ کرتے تھے وہ پیسے دے دیے کہ نہیں دیے۔ آخری وقت جان جانے کا وقت، جب تک حضرت عائشہ نے اس کو غریبوں میں بانٹ کے نہیں کہہ دیا کہ نہیں میں نے دے دیے، جب تک آپ کو سکون نہیں ہوا آخری وقت میں، بولتے تھے میں کیسے اللہ کے پاس اس حال میں جاؤں، میرے گھر میں پیسہ ہو میں اس حال میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، پیسے پہ یقین ہو میں اس حال میں نہیں جا سکتا۔ تو یہی تمام نبیوں کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو صفات کا ذکر ہوا، اگر آپ کی سیرت نگاہوں میں رہے تو کبھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور کبھی غلط عادتوں میں شکار نہیں ہوں گے، کبھی ایش و عشرت کے شکار نہیں ہوں گے، تو زندگی مقصد والی گزرے گی، اور ہمارے لیے اصل عیش کی جگہ تو آخرت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم کو کبھی کھلاؤں گا ہی نہیں، کھلاؤں گا نہیں، بڑی بڑی خواہشیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ وہ پورا کروانا ہے اللہ کو، جو کہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کی خواہش پیدا کرنا ایک ظلم ہے، اللہ ایسا ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ خوب کھلائیں گے، خوب پہنائیں گے، خوب عیش کروائیں گے، مگر اس کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق ہے۔ باقی بالکل یہ مطلب نہیں ہے دھن سے کاروبار نہیں چلانا، محنت سے نوکری نہیں کرنا، پوری عقل اور پوری صلاحیت لگا کے دنیا میں ترقی نہیں کرنا، یہ مطلب بالکل نہیں۔ جو کام کرو ڈٹ کے کرو، خوب جم کے کماؤ، خوب آپ کو صلاحیت ہے، 10 کمپنیاں ڈال سکتے تو 10 ڈالو، صلاحیت پوری آپ استعمال کرو اس لیے اس کا بھی احساس ہوگا. لیکن یہ دنیا ہم جو کمائیں گے عائش کے لیے نہیں کمائیں گے, یہ آخرت کے لیے کمائیں گے, پھر اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے, عائش کے لیے نہیں. یہ یاد رہے. البتہ اپنے اپنے زمانے کے معیار کے اعتبار سے جائز بھی ہوتا ہے لیول کو مینٹین کرنا. ایک دم غریب کے لیے لیول الگ رہے گا, بہت مالدار ہے تو اس کو سہولت رہے گی, وہ غریب کے مقابلے میں بہت سارے خرچے کرنے کی اس کو اجازت ہوگی, وہ ایک کامن سینس کی بات ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کا دل عیش میں لگا ہوا نہ رہے, لذتوں میں لگا ہوا نہ رہے, آخرت کی طرف دھیان رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس دنیا کے جادو سے بچائے اور آخرت کی کا یقین اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے, حضور کی قید نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.